بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 نومبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عبادت حج کی فضیلت و اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میری چند روز قبل ہی سفر حج سے واپسی ہوئی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسجد حرام کے لیے، حرمین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے بلاوا بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بہرحال اس مرتبہ میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی. اللہ تعالی نے اس سے پہلے 2 مرتبہ حج کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. ایک مرتبہ والد محترم کے ساتھ اور والدہ بھی ساتھ تھی، سب سے پہلا حج، اس میں یہ سعادت بھی ملی جو والدین کے ساتھ ہوا. یہ 1991 کی بات ہے. دوسری مرتبہ آج سے 5 سال پہلے 2007 میں اہلیہ کے ساتھ پھر اللہ تعالی نے حج کی سعادت نصیب فرمائی. تو لہٰذا اس کے علاوہ عمروں کا بھی موقع ملا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا رہا. تو ارادہ تو استفاق کوئی نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات جو دوسرے ممالک میں ہیں اور ہماری تنظیم سے وابستہ ہیں، اس کی کچھ ضرورت کا احساس ہوا، اور عملی شکل یہی نظر آئی کہ ان میں سے بعض حج پر آ رہے تھے تو میں بھی حج پر چلا جاؤں، تو اس طریقے سے ملاقات کا بھی سامان ہو جائے گا اور ضرورت بھی پوری ہو سکے گی. لانچ ایسے وقت میں اپلائی کیا جبکہ تمام کوٹے، سرکاری، غیر سرکاری، پرائیویٹ، سب فل ہو چکے تھے. پھر بھی توقع دلائی گئی کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی جگہ بن جائے. چنانچہ بالکل آخری تاریخیں ہوئی میں یہ معاملہ فائنل ہو سکا، اور آخری حج فلائٹ جس دن گئی ہیں اسی دن روانگی ہوئی. تو یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، من جانب اللہ تھا، اور وہی ہے کہ جو وہاں کے مشکل مقامات سے گزار کر اور مناسک کے حج کی تکمیل کرنے میں ہر ایک کی مدد کرتا ہے. حج اپنی جگہ ایک مشقت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ بہت سہولیات دی ہیں وہاں کی حکومت نے، بے پناہ خرچ کیا ہے سہولیات پر، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن جب معاملہ 40-50 لاکھ یا اس سے بھی متجاوز اس کی بات ہونے لگے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر مشکلات اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں، مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ایسے لوگ کے جو بظاہر اتنے ضعیف ہیں، بھوڑے ہیں کہ دو قدم چلنا مشکل ہے، وہ بھی جب حج کا ارادہ کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی مناسک پورے کروا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے، اور یہ مشاہدہ آپ جس کو بھی موقع ملے یقیناً اس کو یہ مشاہدہ ہوا ہوگا کہ جس کے لیے چند قدم چلنا بھی مشکل اور دوبھر نظر آتا ہو اور وہ بھی آ گیا ہے، اور پھر کتنا ہی وہاں چلنا پڑتا ہے، کتنی مسافتیں طے کرنی پڑتی ہیں، پھر حج جو ہے وہ طواف زیارت اور سعی وغیرہ، اور جب رش بھی اپنی پیک پر ہو تو وہ کتنا مشقت والا کام ہے، لیکن ایسے ضعیف لوگ بھی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی خصوصی گویا کہ اعانت اور معاونت ہوتی ہے کہ وہ بھی ان تمام کو پورا کر لیتے ہیں۔ باقی یہ کہ اب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تو حج کو بھی قبول فرمائے۔ حج کی عبادت جو ہے اس کی فرضیت کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں پر۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ کلمہ شہادت ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، نماز ہے، زکات ہے، وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور آخری ہے حج بیت، من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا، جو بھی اس کے لیے سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ ان پانچ میں سے ایک تو بنیاد ہے اسلام کی، اس اعتبار سے کہ اس کے ذریعے ایک شخص کا داخلہ اسلام میں ہوتا ہے، کلمہ طیبہ، یہ تو ایک وربل ٹیسٹیمنی ہے، شہادت ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو چار چیزیں ہیں، جو چار اعمال ہیں، نماز، زکات، روزہ اور حج، ان میں سے بھی آپ نوٹ کریں گے کہ ہر مسلمان پر تو دو ہی فرض ہیں، ہر مسلمان پر، وہ ہے نماز اور روزہ۔ زکات صاحب نصاب پر فرض، جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکات فرض نہیں۔ حج وہ بھی جو اس کی استطاعت رکھتا ہو سفر کی، یعنی سفر خرچ، ظاہر بات ہے کہ دور دور سے لوگ آتے تھے، اس وقت بھی آتے تھے، عرب کے کونے کونے سے آتے تھے، اور اب تو دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، چنانچہ اس کے لیے سفر خرچ اور اپنے پیچھے جو آپ کے لواحقین ہیں، جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، جو آپ پر، ان کے لیے خرچہ، جو بھی ہے ضرورت کا سامان، اور سفر خرچ کے علاوہ وہاں پر جو خرچ ہیں وہ سب جو ہیں، جس کے پاس یہ سب کچھ ہوگا اس پر فرض ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو فرض نہیں۔ چنانچہ حج کا ذکر آخر میں آتا ہے، اور فرضیت ایک تو یہ کہ ہر مسلمان پر نہیں ہے تو اس کی یہ شرائط ہیں، دوسرے یہ کہ یہ وہ واحد فریضہ ہے کہ جو مقامات سے متعلق ہے، نماز آپ کہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ کہیں رکھ سکتے ہیں، زکات کہیں بھی دنیا میں ہو آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ رکن ہے پانچ ارکان میں سے، اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جو خاص مقامات پر پہنچ کر ادا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے خاص اختصاصات میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے آیا سورہ آل عمران، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقین پہلا گھر جو لوگوں کے لیے معین کیا گیا، یعنی اللہ سے لو لگانے کے لیے عبادت گاہ کے طور پر جو پہلا گھر اس روح ارضی پر تعمیر کیا گیا، بے مکہ تھا، وہ وہی ہے کہ جو مکہ میں۔ پیچھے بحث کیا چل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں دین ابراہیمی کے ساتھ، یہود اور نصارہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہمارے ہاں آئی ہیں ساری کتابیں اور سب رسول آئے، اصل دین ابراہیمی پر ہم ہیں. پھر انہیں ایک موقع یہ مل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ساری عمر گزری ہے فلسطین میں، آپ نے تو اپنی اولاد کو وہاں بسایا بھی تھا اور وہیں رہے بھی، اور وہاں بے شمار ہزاروں انبیاء آئے ہیں اور ان کا وہ وہاں پر دفن ہے اسی علاقے کے اندر. یہ حجاز کی سرزمین جو ہے یہ تو اس سے الگ ہے، تو اصل گھر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، یہ ان کا کلیم تھا یہود اور نصارہ کا. کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی دونوں کے جو نصف اول ہے اس میں سارا ذکر اہل کتاب سے ہے. سورہ بقرہ کے نصف اول میں ساری گفتگو اہل کتاب میں سے یہود سے ہے، سورہ آل عمران کے نصف اول کے اندر گفتگو اہل کتاب میں سے خاص طور پر نصارہ سے ہے. چنانچہ اس ایشو کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل ورڈکٹ یہ آیا، یہ سورہ آل عمران کا دسواں رکوع ہے، اہل کتاب سے گفتگو یہاں پر اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہے. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. روح ارضی پر جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا اللہ کی بندگی کے لیے وہ یہی ہے جو مکہ میں. فیہ آیات بینات، مبارکم وہدل للعالمین، بہت بابرکت ہے اور یہ ہدایت کا موجب ہے جہان والوں کے لیے، ہدایت اور برکت. فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح روشن آیات ہیں. مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم اس کے اندر جو روشن آیات ہیں واضح آیات ہیں اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں وہ تو ہم گن نہیں سکتے، وہ تجلیات اور انوار کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہ بیت اللہ ہے، اس زمین کی سب سے زیادہ مقدس عمارت. ایک کا ذکر کر دیا مقام ابراہیم جیسے کہ ہے تمہیں معلوم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. پھر اس کی ایک اور بھی اس کا اختصاص ہے جو کہیں اور حاصل نہیں ہے، کہ جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ محفوظ. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سرزمین حرم، حرم کے حدود جو ہیں وہ بیت اللہ کے ارد گرد ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہے، چند کلومیٹر اس طرف چند کلومیٹر اس طرف. تنعیم ہے، مسجد عائشہ جسے کہتے ہیں، مدینہ سے آئے تو وہاں سے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے کچھ کلومیٹرز کی حدود ہیں یہ سرزمین حرم. اور اس کی یہ حرمت جو ہے یہ اس دور میں بھی تھی جب 360 بت رکھے ہوئے تھے یہاں پر، قتل جھگڑے وغیرہ ان سب سے پاک. عربوں کے ہاں انتقام دینا وہ تو ان کی سرشت میں گھٹی میں پڑا ہوا تھا، باپ کے قاتل کو جب تک سزا نہ دے کوئی شخص جو ہے اس کو چین نہیں آتا تھا، لیکن اگر وہ بیت اللہ میں آ گیا ہے تو وہاں بھی اس کو نہیں چھیڑے گا، وہ ساری دنیا میں گھومنے کے لیے تیار ہے اس کا پیچھا کرنے کے لیے، لیکن بیت اللہ میں آ گیا اب وہ معلوم ہے وہاں پر اس کو کچھ نہیں آ جائے. تو یہ سرزمین حرم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، ایک نشانیوں میں سے یہ بھی تو ہے. اللہ سے وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے اس بیت کا، اللہ کے اس گھر کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، ہاں ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جو وہاں کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، اپنے بچوں کی کفالت کا بھی پیچھے ذمہ ہو، سفر خرچ بھی ہو اور جسمانی اعتبار سے بھی سفر کی سکت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو. اور آگے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے انکار کیا ناشکری کی، یعنی اللہ کا حق ہے لوگوں پر اور کوئی اگر اللہ کا حق نہ مانے, انکار کرے, یہ بہت بڑی وعید ہے اس کے اندر. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, اسے پرواہ نہیں ہے کسی کی, جہانوں سے بے نیاز ہے. یعنی یہ جو انداز ہے اس کے اندر بہت ہی ایک ناراضگی کا ہے, پھر جائے وہ بھاڑ میں, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور حج جس وقت انسان کے اوپر فرض ہو جائے اسی وقت اس کو ادا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ایک تصور, ایک عرصے تک تو بہت زیادہ رہا, اب کچھ اس میں بہتری آ رہی ہے, کہ بوڑھے ہونے پر ہی جو ہے لوگ قصد کرتے تھے, حج کی تیاری کرتے تھے بڑے بوڑھے, لیکن حج تو اس دن فرض ہو جاتا ہے جب اس انسان کے پاس یہ اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکتا ہو, مالی مقدرت حاصل ہو, وسعت ہو, کیپیسٹی ہو, تو فرض ہو گیا. اور نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوگا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, یعنی پھر اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے تذکرہ حج کا. اور چنانچہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, اس کے اندر خاص طور پر جو ایک پہلو میں چاہتا ہوں کہ اس کو واضح کروں, اور عبادات کا مقصد نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, زکوٰۃ کا مقصد, زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی. ایک شخص ہے اس پر ہدایت کھل گئی ہے, قرآن کا پیغام آ گیا, آنکھیں کھل گئی, حق یہی ہے, یہی راستہ ہے, یہی دین حق ہے, لیکن اندر انسانی کمزوریاں ہیں, کچھ دنیا کی محبت, مال کی محبت, یہ کچھ نجاستیں ہیں جو اندر لگی ہوئی, یہ کچھ رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے تو صراط مستقیم سمجھ میں آ گئی, راہ ہدایت واضح بھی ہو گئی, اس پر چلنا بڑا مشکل ہوگا, قدم قدم پر بریک لگے گی. یہ نفس جو ہے یہ روکے گا, دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پار کرنا ہوتا ہے, تزکیہ کہتے ہیں پار کرنا, اور زکات اسی سے ہے. نفس یہ باطنی نجاستیں جو ہیں, جو باطنی آلائشی ہیں, جو بیماریاں ہیں, باطنی امراض ہیں, جو دین پر چلنے کے رستے میں رکاوٹ بنتے. حق سمجھ میں آ جانا ایک بات ہے, حق پر بالفعل چل پڑنا یہ دوسری بات. چنانچہ اس کے لیے پھر یہ کہ دنیا کی اور مال کی محبت کو انسان کے سینے سے نکالنے, باطن سے نکال کر اندر پاکیزہ, باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ ہے. مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حج جو ہے وہ ان سب کا جامع بھی ہے ایک اعتبار سے, اس میں نماز بھی ہے, پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک قرب اور طرح تعلق بادہ کے جو ذرائع ہیں, اس میں مال کا خرچ بھی ہے, اس میں روزے جیسی مشقتیں اور پابندیاں بھی آ جاتی ہیں اسے ملتی جلتی. وہ یہ ایک اعتبار سے تمام عبادات کا جامع. اور دوسرے پہلو سے اس کو دیکھا جائے, سب پر فرض بھی نہیں ہے, لیکن یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کا مظہر بھی ہے کہ ہر علاقے سے ایسے لوگ جو سفر حج کی استطاعت رکھتے ہوں وہ ایک جگہ پہنچے, اس لیے کہ اس مقام پر پہنچنا ضروری ہے. دیکھیے امت مسلمہ, اس کو دنیا کے دوسری اقوام پر قیاس نہ کیجیے, اس کے اجزائے ترکیبی کچھ اور ہیں, جو اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. امت کا اصل مفہوم کیا ہے, اس کے اندر جو بنیادی سنس ہے, ہم مقصد لوگوں کا ایک اجتماع, وہ گروہ جو ایک مقصد رکھتے ہیں. دنیا میں تصور ہے قوموں کا, اقوام کا, اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے, قوم ایک نسل کی بنیاد پر قوم ہوتی ہے, ایک قبیلہ ہے, ایک زبان کی بنیاد پر قوم ہوتی ہے, اسی طرح کچھ علاقے کی بنیاد پر قومیں ہوتی ہیں. اقبال نے کہا نا کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. علاقہ ہے ملک یا نسب ہے نسل زبان. اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اسلام ان بنیادوں پر ایک قوم نہیں ہے. ہر نسل ہر زبان ہر علاقے کا شخص مسلمان کلمہ پڑھے نعرہ اسلام میں شامل ہے, امت کا حصہ. اور ایک مقصد ہے اس کا, امت جو ہے وہ جو تشکیل دی گئی ہے خاص مقصد کے تحت, ہم مقصد لوگ. تو پتہ تو چلے ہمارا مقصد کیا ہے. دنیا کے دوسرے انسانوں کی طرح ہم بھی دنیا میں آئے اور کھایا پیا, دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھایا, دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا اور چلے گئے. یہ تو سب کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کر ایک مقصد ہے, ایک بہت بڑا مقصد. چنانچہ اس مقصد کو پہچاننا چاہیے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے شہادت علی الناس. وہ مقصد وہ ہے کہ جو اس سے پہلے رسول اور نبی جس مقصد کے لیے آتے تھے, اب ایک جماعت اللہ تعالی نے مسلمانوں کی اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے معین کر دی ہے. یہ بہت اونچا مقصد ہے, بہت بابرکت مقصد ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وہ مقصد اپنی اصل کے اعتبار سے انقلابی بھی ہے. صرف اللہ کے دین کو زبانی نہیں پہنچانا, یہ کام بھی کرنا ہے. رسول یہ بھی کرتے تھے. رسولوں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ رسول آئے کسی قوم کی طرف, اللہ کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک, وہ ہدایت جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وحی کی شکل میں, نو انسانی کے لیے پیغام. اس پیغام کو ایک ایک شخص تک پہنچانا, اس پیغام پر خود عمل کر کے اس کا ایک نمونہ بن کر دکھانا, اور جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو نافذ اور قائم کر کے بھی نمونہ بن کر دکھانا, یہ ہے اللہ کا دیا ہوا نظام, اللہ کا دین. یہ تمام رسولوں کے بعثت کا مقصد رہا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم بھیجتے رہے رسولوں کو بینات کے ساتھ, اور دو چیزیں ان کے ساتھ اتارتے رہے ہیں, کتاب اور میزان. کتاب ہدایت بھی, اس ہدایت پر چلیں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے جو اصل کامیابی ہے, اور ایک میزان بھی. دنیا میں نصب کرنے کے لیے ایک نظام دیا گیا ہے, معاشرتی اعتبار سے انصاف ہو, عادل ہو, ایک ایسا ماحول ہو جس میں انسان جو ہے اس کی انسانیت کو فروغ ملے, اور شیطنت اور حیوانیت جو ہے اس کو کل کیا جا سکے, اس کو بے خوبند بن سے اکھاڑا جا سکے. یہ ہے میزان. تمام رسول اس مقصد کے لیے بھیجے گئے. چنانچہ اسی مقصد کے اس حصے کے لیے کہ میزان بھی نصب کرنا ہے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, ہم نے لوہا فولاد نازل کیا ہے, بڑی جنگی قوت ہے اس میں. اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے رستے میں رکاوٹ بننے والے بھی ہیں, ان کا علاج فولاد ہے. یہ نظام پوری نو انسانی کے لیے رحمت ہے, دنیا میں بھی, اور یہ آخرت کی رحمت کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. یہ نظام نہیں ہوگا تو شیطانی نظام ہوگا, اور شیطان لوگوں کو بڑے پیمانے پر ان کی عاقبت برباد کر کے رکھ دے گا, اور دنیا میں بھی فساد ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لہذا یہ مقصد جو رسولوں کا تھا, اب اس کو آگے ختم نبوت کے بعد آگے لے جانے کے لیے یہ امت ہے. امت اس لیے تشکیل دی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہی بات سورہ حج میں بھی آئی, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امت کس لیے بنایا گیا؟ رسول تمہارے سامنے گواہی دیں گے حق کی, قول سے, عمل سے, دین کو قائم کر کے, قربانیوں کے ذریعے, جہاد و قتال کے ذریعے, ہجرت, جہاد, قتال, ان مراحل سے گزر کر. اور تم نے یہ کام بقیہ پوری نو انسانی کے سامنے کرنا ہے, قیامت تک کرتے رہنا ہے. اس مقصد کے لیے ایک جماعت بنی ہے جس کا نام ہے امت مسلمہ. جس کو دوسرے انداز میں سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یعنی نوع انسانی میں سب سے بہترین گروہ امت مسلمہ کا ہے. اللہ تعالی نے یہ ہمیں ایک شرف اور اعزاز جو ہے اس کا اعلان فرما دیا اس کا قرآن مجید میں. لیکن ساتھ ہی جو ذمہ داری ہے اس کا بھی ذکر ہو گیا، اور کب خیر امت قرار پاؤ گے وہ اس کی وضاحت بھی ہو گئی. اخرجت للناس، یہ جو امت تشکیل دی گئی ہے، اس امت کی جو تدوین ہوئی ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے. تمہیں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے، تمہیں دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تأمرون بالمعروف، تمہارا کام ہے پوری دنیا میں امر بالمعروف و تنہون عن المنکر اور نہی عن المنکر، جو معروفات ہیں ان کا حکم دینا، ان کی تعلیم دینا، ان کی تلقین کرنا، ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا، اور بلکہ اللہ کے دین کو قائم کر کے ان کو عملاً نافذ کرنا، اور جو منکرات ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے خلاف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اور پھر دین قائم کر کے منکرات کو جڑ سے اکھاڑنا. من را منکم منکرن فلیغیر بیدی، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے قوت سے اس کو ختم کرے. اس کام کے لیے امت تشکیل دی گئی ہے، پوری دنیا میں یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک کے لیے. یہ امت اپنی جگہ ایک انقلابی جماعت ہے، ایک نظریاتی انقلابی ریولوشنری پارٹی. چنانچہ اس ریولوشنری پارٹی کو اپنا انقلابی پیغام یاد رکھنے کے لیے جمعے کا نظام ہے، ہر ہفتے جمع ہو، سبق یاد رکھو، اپنا تازہ کرو، اسے بھول نہ جانا کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، کیا مشن ہے تمہارے ذمے. خیر امت قرار پائے ہو تو کس بنیاد پر قرار پائے ہو. اور پھر یوں سمجھئے کہ جیسے ہر ایسی جماعت جو انقلابی جماعت ہو وہ پھر اپنے سالانہ اجتماعات میں منعقد کرتی ہے. انقلابی جماعت کسی ایک جگہ ایک خاص خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا دنیا میں اور بھی جو انقلابی جماعتیں تھیں یا انقلابی گروہ اٹھے ہیں، رشیا میں سب سے پہلے بالشویک ریولوشن آیا، اشتراکیت، مارکسزم، لیکن وہ وہاں تک تو نہیں رہا. اشتراکیت کہاں پھیلی؟ وہ لیٹن امریکہ تک گئی ہے، اور جہاں جہاں بھی وہ افراد ہیں جو اشتراکی تصور رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک جماعت کا فرض سمجھتے. چنانچہ یہ ہے، یہ تو دنیا کی مثال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. چنانچہ اس کے لیے گویا ساری دنیا میں جو پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، ہر علاقے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں سال میں ایک مرتبہ، اور واقعی عجیب منظر ہوتا ہے، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کس کس نسل اور کس کس زبان، کون کون سی زبانیں بولنے والے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ایک تنوع ہے، اور اس کی وجہ سے ایک خاص کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر. حرم کی پاسبانی، حرم کی پاسبانی ایک یہ ہے کہ حرمین شریفین کی پاسبانی، ایک حرم سے مراد ہے یہ دین، اللہ کا دین، اس کی پاسبانی کے لیے اکٹھے ہوں. چنانچہ یہ ایک اعتبار سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اور جماعتیں اپنے سالانہ اجتماع کرتی ہیں، جو ہم مقصد لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک ملک کے ہوں تو ملک کے گوشے گوشے سے کھینچ کر چلے آتے ہیں، چند دنوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ گلوبل ہے تو پوری دنیا سے لوگ کھینچ کر آتے ہیں، اس کا اپنا ایک خاص روح پرور منظر ہوتا. تو یہ حج جو ہے یہ بڑی ایک منفرد قسم کی عبادت ہے. مجھے یاد ہے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عام عبادتوں سے ہٹ کر اس کا معاملہ ہے. یہاں تو گویا کہ ایک درویشی اور دیوانگی کا سا سبق ملتا ہے، سعی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے یہ مناسک حج ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کرنے. ہاں ہر چیز اپنی جگہ, کسی ایک چیز کا سمبل بھی ہے وہ بھی ساتھ موجود ہے. یہ ایک دیوانگی ہے, بس لگے رہو. عام طور پر ہمارے ہاں تصور عبادت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ لیے, قرآن پڑھ دیا, لیکن یہاں وقوف عرفہ ہے, نماز ہی کوئی نہیں ہے. شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر پڑھائی اور اس کے بعد عصر میں وہ وقت شروع ہوا ہے, اور مغرب کی نماز تک, یعنی غروب آفتاب تک کا وقت ہے. ظہر کی نماز کے بعد اور ظہر اور عصر بھی آپ نے اکٹھی پڑھائی, اور اس کے بعد میدان عرفات میں تشریف لے گئے, اور وہاں سے جو ہے وہ آپ تشریف رکھا, آپ وہیں پر مقیم رہے ہیں. وقوف کہتے ہیں کسی جگہ پر رکنے کو, ٹھہرنے کو, یہ وقوف عرفہ. عرفہ کے میدان میں اس کے حدود ہے, اس کے اندر ٹھہرنا ہے. اس وقت میں کوئی نماز نہیں ہے اصولی اور آپ نے بعد میں مغرب اور عشاء اکٹھی جا کے پڑھی ہے مزدلفہ میں, تو یہ اور ہی طرح کا معاملہ ہے. چنانچہ جو ایک جن نمازوں کے یا جن عبادتوں کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ہے, بس اللہ کے لیے یہاں پر بیٹھنا ہے, بس اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس کی عظمت, اور مانگو جو مانگتے ہو اللہ سے, یہ قبولیت کا وقت. رمی جمرات ہے, وہ بھی ایک طرح کی ایک دیوانگی کے عالم میں آپ جا رہے ہیں, ایک کام کرنا ہے. ہاں سمبولیکلی اس کی حیثیت ہے کہ شیطان جو توحید, دین توحید کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, وہ اب ہمارے اندر بھی موجود ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ استقامت کا ایک عزم دینا ہے, اس سے جنگ کرنی ہے. اس کے ہر قسم کے مظاہر جو دنیا میں پھیلے ہوئے ان سے اعلان برات ہے, بائیکاٹ کا اعلان ہے. اس کے لیے سمبولک انداز ہے. بہرحال یہ ایک عجیب انداز کی عبادت ہے جس میں دیوانگی چاہیے, جس میں درویشی چاہیے, جس میں للہیت ہے, اور پھر امت کی وحدت اس کا ایک بہت بڑا مظہر, اور اس کی جو تاثیر ہے وہ یقیناً اپنی جگہ بڑی منفرد ہے جو وہاں جا کر حاصل ہوتی ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے حج کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی. اگرچہ جو حج کی عبادت ہے وہ تو گزر چکی ہے, لیکن میں چونکہ آپ کے سامنے اس کے بعد ابھی حاضر ہوا ہوں, تو جو کچھ دل میں تھا میں نے چاہا کہ وہ آپ سے ساتھ شیئر کر لوں. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے. اس وقت مختلف حکومتی ترجمان اس قسم کے بیانات بار بار دے رہے ہیں کہ سزائے موت کا جو قانون ہے یہ غیر انسانی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور امر واقعہ بھی یہ ہے, ابھی مجھے بتایا گیا کہ موجودہ حکومت جو اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہے, ختم ہونے والا ہے, اس 4.5 سال کے عرصے میں صرف ایک پھانسی کی سزا دی گئی ہے اس ملک کے اندر. سزائے موت جتنے کیسز ہیں سارے جو ہیں وہ پینڈنگ ڈالے جا رہے ہیں, تو سب سرد خانے کی طرف. گویا عملاً ہم نے سزائے موت کو منسوخ کر دیا. اب اس میں ہمارا کہنے کو اسلامی ملک ہے, کہنے کو یہاں کا دستور اسلامی ہے, ہماری دینی جماعتیں الیکشن کس بنیاد پہ لڑتی ہیں؟ الیکشن پالیٹکس میں اس لیے آتی ہیں کہ ملک کے اندر دستور اسلامی ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا اعلان ہے. اس دستور کی 227 جو شک ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اسلامی دستور ہے, اس کے اندر اس کے امبریلا کے نیچے جو ہے یہ الیکشن وغیرہ ہوں اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ کثرت رائے سے اور جمہوریت کے اصول پر طے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک حد تک ان کی بات صحیح ہے, اگر صحیح اسلامی دستور ہو اور اسلامی قانون نافذ ہو, دستور صرف کاغذ کا ایک پرزا نہ ہو اور اس میں وہ چور دروازے نہ ہو جو ہمارے دستور میں ہیں, جس کی بنیاد پہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا موجودہ دستور منافقت کا پلندہ. ایک طرف یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے, دینی جماعتیں بڑے شد و مد سے حوالہ دیتی ہیں. یہی دستور جو ہے وہ صدر پاکستان کو حق دیتا ہے کہ وہ سزائے معاف کر دے. یہ حق تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا, یہ صریحاً غیر اسلامی شک ہے وہ اس دستور کا حصہ. اسی طریقے سے اور بھی ایسی ہیں جس کی بنیاد پر فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں, اور وہ حاکم علی کیس میں وہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہہ دیا تھا کہ دستور کی ساری شکیں برابر ہیں, اور بھی بہت سے شکیں ہیں جو اسلام سے مختلف ہیں, ہم اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں, ہمیں یہ اختیار ہے, اور وہ کر رہے ہیں اور کیا انہوں نے, اور ثابت کر دیا کہ اس میں یہ جو شک ہے کہ یہاں حکمرانی اللہ کی ہوگی اور یہاں قانون قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو چنانچہ سزائے موت کے حوالے سے آلریڈی یہ چیز بھی غیر اسلامی ہے صریحاً, کسی کو حق نہیں, وہ بادشاہ ہو یا کچھ کوئی بھی کسی بھی حیثیت میں ہو, وزیر اعظم ہو, کسی کو اسلام حق نہیں دیتا. جب اسلامی قانون کے تحت کسی کو سزائے موت ہو گئی, اب معافی کوئی نہیں ہے. ہاں قتل کا مجرم ہے تو مقتول کے مرثا اس کا حق رکھتے ہیں, یہ شریعت نے ان کو حق دیا, وہ ہونا چاہیے, ایکسرسائز ہونا چاہیے, جو حق شریعت نے دیا وہ صحیح ہے. چنانچہ ایک طرف تو یہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے صدر کو یہ حق حاصل رہا سزائے موت معاف کر دیں, اور دوسری طرف اب یہ کہ سزائے موت عالمی دباؤ پر کہ سزائے موت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے, یہ تو سیدھا سیدھا اللہ سے بغاوت والی بات ہے. ہمارے دین میں جو شرعی سزائیں ہیں اور جو حدود ہیں ان کے اندر سزائے موت اس کا ایک لازمی حصہ ہے. جب ثابت ہو جائے گا جرم قاتل ہے اور مقتول کے مرثا جو ہیں وہ نہ تو معاف کرنے پر تیار ہیں نہ دیت لینے پر تیار ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں بدلہ چاہیے, اس کی جان لی جائے گی, یہ آج کا قانون نہیں ہے, تم تورات کا قانون بھی یہی تھا. ہر شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون ہے. ہاں ایک بے گناہ کی جان انتہائی محترم ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, ایک بھی شخص اگر ناحق طور پر قتل کر دیا گیا یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. یعنی ایک طرف انسانی جان کا احترام اتنا زیادہ, لیکن دوسری طرف شریعت کے اندر تین شکلیں ہیں, لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا یا اس کی جان نہیں لی جا سکتی مگر تین صورتوں میں. تین صورتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اور مقتول کے وہ رسہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جواباً بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے, قتل کیا جائے گا. السیب الزانی دوسری شکل کیا ہے؟ شادی شدہ جو ہے کوئی شخص اور زنا کرے اور زنا اس پر ثابت ہو جائے, اس کو سنسار کیا جائے گا, یہ بھی قتل کی ایک شکل, بلکہ بہت ہی عبرتناک شکل. اور تیسرے فرمایا کہ وہ شخص التارق لدینہ المفارق للجماعۃ, جو شخص دین کو چھوڑے مرتد ہو جائے اس کی بھی شریعت اسلامی کی روح سے اس کی سزا قتل ہے. یہ ہے جو سب سے زیادہ ان کو چبھتی ہے, اصل میں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے مستقل ساری ختم کر دو, یہ بے رحمانہ چیزیں ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ, تو یہ صاف صاف مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہنا جو ہے یہ اپنے کفر کا اعلان ہے, اس قسم کی بات زبان سے نکالنا. اور بدقسمتی سے ہمارے جو حکمران ہیں اس قسم کی باتیں بھی کہتے رہے اور ہمارے سروں پر مسلط بھی رہے. تو اس چیز کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت بالآخر اس کا فیصلہ تو کر ہی چکی ہے, اس کے لیے میدان ہموار کر رہی ہے, تو ہمیں مینٹلی اس کے لیے اویئر ہونا چاہیے اور اس قسم کی سازشیں جو ہیں ان کے خلاف بر وقت آواز اٹھانی چاہیے. باقی اور بھی چند بار معاملات تھے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس اصل مقصد کی جانب ہم پیش رفت کر سکیں, اور حقیقتاً یہ اسلام ہی کے نام پر بنا اور اسلام کا ایک بہت مضبوط قلعہ بن سکتا ہے اگر یہاں پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو جائے صحیح معنی, اور والد محترم رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہ پھر یہی گویا کہ نقطۂ آغاز بنے گا عالمی احیاء اسلام کا، جس کی خبریں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجالی فتنہ تو ضرور آئے گا اور اس کے سیلاب میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بہ جائے گی. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دجالی فتنہ، سب سے بڑا. لیکن بالآخر دجالی قوتوں کو شکست ہوگی اللہ کے وفاداروں ہی کے ہاتھوں، اور اللہ کا دین کل روح عرضی پر غالب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ جو دین کا غلبہ ہونا ہے اس کی اس راستے میں ہم اپنا جس جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا سکیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.